सरक लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक हुई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये गुलचे बोले चटक चटक कोई हद है उनके उलूज की 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 घर से चढ़ के मुराद पर शबे वसल रुख से हुई सहर ये सफर का खूब का खूब कर यही था हर की जबान पर कोई हद है उनके उलूज की 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 कोई हद है उनके उलूज की
सुनो माजराए शबे नूर ही नूर का जो खुदा को शौक लगा हुआ कहा जिब्राइल से जल जा यह भी बेपाक को जा सुना करे सर आके मुअब जरा यह भी बेपाक को जा सुना कभी सैर आके वो अब दरा चल जिब्राइल को यूं चले
चल जिब्राइल को यूं चले सभी एहतमाम किए हुए लिया एक बुरात भी खुल्द से जो फरिश्तों के भी परे परे गए हर तरफ वो पुकार दे के तमाम बज़्म जहां सजे जो सुना के आमद शाह है तो ये सब के सब वही कह उठे कोई हद है उनके उलूज की 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 कोई हद है उनके।
अजीज सामीन अभी आप रेडियो तेहरान से ईद सईद फितर की मुनासबत से खसूसी प्रोग्राम समात फरमा रहे थे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने लंबी उम्र पाई, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी यादगारें छोड़ी, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने फलक बोस इमारतें तामीर कराईं, क्या यह इबरत के लिए काफ़ी नहीं है? नेक गुफ्तगु माल की फरावानी का सबब है जो मौत को टाल देती है, हुस्न कलाम इंसान को लोगों के दरमियान महबूब कर देता है और जन्नत में दाखिल कर देता है। अक्लमंदी का तकाजा यह है कि लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और अक्ल के ज़रिए दोनों जहानों को हासिल किया जा सकता है और जो अक्ल से महरूम रह गया वो तमाम चीज़ों से महरूम हो जाएगा। ऐ मोमिन, बेशक ये इल्म और अदब ही तेरी नफ्स की कीमत हैं, बस उनको हासिल करने के लिए कोशिश करो। जब तेरी इल्म और अदब में इजाफा होगा तो तेरी नियत और कीमत और कुदरत बढ़ेगी। बेशक इल्म के ज़रिए अपने रब की तरफ हिदायत पाओगे और अदब के ज़रिए अल्लाह की खुशनूदी और विलायत का सबब बनेगा। बस नसीहत को कबूल करो ताकि अजाब से छुटकारा हासिल कर लो। और सामिन लीजिए अब समात फरमाइए अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफत। अजीज सामीन, अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफत के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामिन आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं हिंदुस्तान से शाये होने वाले अखबार मुनसिफ के इदारिये से जिसका उन्वान है प्याम ईद और उसका फलसफा। इस हवाले से अखबार लिखता है आज हम बड़ी शादमानी और मसरत के साथ ईद मना रहे हैं और पूरे एक महीने की खास इबादत के बाद यह अल्लाह की जानिब से मुसलमानों के लिए इनाम का दिन है। आज का दिन बड़ी ही नेमतों और सादतों वाला दिन है लेकिन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने माह रमज़ान को पूरे एहतमाम और उसके मुकम्मल हकूक के साथ गुजारा हो और उन बंदों के लिए ईद का दिन इनाम ख़ास है जिन्होंने रोज़ों का मकसद पूरा किया है। जिन्होंने रमज़ान को सिर्फ आम दिनों की तरह गुजार दिया, روزوں کو ایک فیشن کی طرح پورا کیا. روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں یعنی تقویٰ اس میں ناکام رہے تو پھر ان کے لیے دن بے معنی ہے. رمضان مقدس در حقیقت نفس انسانی کی تربیت کا مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں میں صبر, پرہیزگاری, ہمدردی, غمخاری اور سب سے بڑھ کر تقویٰ جیسی صفات پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی زندگی سنور جائے, وہ اپنی باقی زندگی احکام خداوندی کی تعمیل میں گزاریں, اپنی آخرت سنوارے. لیکن افسوس 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 کہ ہم میں اکثر نے تو اس ماہ مقدس کو عام دنوں سے زیادہ کھانے پینے والا مہینہ بنا ڈالا. رمضان کی آمد کے ساتھ بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہیں, گلی گلی میں نت نئی نئی کھانے پینے کی دکانات کھل جاتی ہیں اور ہم دیر رات گئے بلکہ شہر کے قریب تک کھانے پینے اور شور شرابے میں مصروف ہو جاتے ہیں. بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اغیار رمضان کو حلیم کے مہینے سے یاد کرتے ہیں جبکہ یہ تو ایمان کی حلاوت اور حرارت کو بڑھانے والا, اعمال صالحہ میں اضافہ کرنے والا اور عبادات و تلاوت کا مہینہ ہے. وائے افسوس افسوس کہ ہم نے اس عظیم رحمتوں والے مہینے کا پورا نقشہ ہی بدل دیا. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی اپنے حجرے میں بند ہو جاتے اور زار و قطار روتے تھے. جب لوگوں نے اس سلسلے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں, میرے اعمال میرے شب بیداری قبول ہوئی کہ نہیں, میں نہیں جانتا, اس لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا ہوں, اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی طلب کر رہا ہوں. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ شب عید کو ہم نے صرف مٹر گشتی اور شاپنگ کی رات بنا ڈالا جبکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, آپ کی ایک ماہ کی محنت کی اجرت والی رات ہے اور ہم ہیں کہ اس قدر اہم ترین شب کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. ہم نبی آخر الزماں کی امت ہیں اور ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اگر ہم ہی گمراہ ہو جائیں تب کون ہے جو ہمیں ہدایت سے سرفراز کرے؟ آج ہم اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو فراموش کر بیٹھے ہیں. حضور اکرم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, تم اس وقت بہت ہوگے, تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول, وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے. آج دنیا کی محبت ہم پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق دنیا بھر میں دشمن طاقتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں. ہماری صفوں میں اتحاد کا فقدان ہے اور عالمی سطح پر مسلمان کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہیں. فلسطین میں خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے, غزہ میں قتل عام جاری ہے, لاشوں کے انبار ہیں, غزہ ویرانہ ہو گیا ہے, ماہ مقدس میں بھی جنگ سے راحت نہیں ملی اور ہزاروں معصوم فلسطینیوں نے اس ماہ مقدس میں جام شہادت نوش کیا. حضور اکرم کے فرمان کے مطابق ہم تعداد میں زیادہ ضرور ہیں لیکن وہن کی وجہ سے اپنے ملی بھائیوں کی مدد سے دور ہیں, صرف بیان بازی تک خود کو محدود رکھے ہوئے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر ہمدردی کے بیانات کی ترسیل تو کرتے ہیں اور اس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. ہم عید پر گلے تو ملتے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے گلے شکوے دور نہیں ہوتے اور یہ ایک ملاقات دکھاوے کا عمل بن کر رہ گئی ہے. آپسی محبت اور اپنائیت دم توڑ چکی ہے, یہ سب تعلیمات اسلامی سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. اللہ نے قدرتی وسائل مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیے جن کے ذریعے مسلمان ساری دنیا کو اپنا تابع بنا سکتا ہے, پر افسوس کہ ہم خود اغیار کی تابع داری میں مصروف ہو گئے ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں نے ہماری غفلت کا بھرپور فائدہ اٹھایا. منظم سازش کے ذریعے قدرتی وسائل کے جو ہمارے ہیں خود پر قابض ہو گئے اور ہم ہیں کہ دشمن کو ہی اپنا دوست سمجھ کر اسے اپنے ہی گھر علاقے میں پناہ دے رہے ہیں. اور سامعین, آئیے چلتے ہیں پاکستان. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے, عنوان ہے 9 مئی کے مجرموں کی رہائی. اخبار لکھتا ہے, 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جہاں اس امر پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ان کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, وہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ قانون جہاں جہاں انسانی حقوق کے حوالے سے رعایتیں دیتا ہے وہاں وہاں ان کا اطلاق کیا جانا چاہیے. آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کی جانب سے پاک فوج کی حراست میں موجود 20 افراد کی سزا میں عید الفطر کے موقع پر رعایت
اس کی بہترین مثال ہے۔ فوجی عدالتوں سے ایک ایک سال کی سزا سنائے گئے 20 افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت عید الفطر پر یہ رعایت دی گئی۔ 28 مارچ کو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنے 13 دسمبر 2023 کے حکم نامے میں ترمیم کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث سویلینز کے محفوظ شدہ ایسے فیصلے سنانے کی اجازت دی تھی جن میں الزام کی نوعیت کم سنگین ہو۔ یہ حکم اٹارنی جنرل کی ایک استدعا کے بعد دیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ جن زیر حراست افراد کو الزامات کی نوعیت کے اعتبار سے کم سزا ملنے کی توقع ہے ان کے فیصلوں کے اعلان سے قانون کے مطابق انہیں عید الفطر کے موقع پر رعایت مل سکتی ہے۔ عدالت نے مذکورہ حکم ایک انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران دیا تھا اور کہا تھا کہ باقی معاملات انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے تک اسی طرح جاری رہیں گے۔ عدالتی بینچ نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان افراد کی فہرست پیش کریں جنہیں اس سے قبل رہا کیا جانا ہے۔ پیر کے روز اٹارنی جنرل نے مجرموں کی رہائی سے متعلق سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مذکورہ 20 مجرموں کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کر دیا گیا ہے۔ رہا ہونے والے کسی مجرم نے اپنی سزا مکمل نہیں کی تھی، جہاں تک انٹرا کورٹ اپیل کا تعلق ہے اس کے فیصلے کا سبھی کو انتظار ہے کیونکہ اس پر کئی امور کا دار و مدار ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے مختصر اور جامع تفسیر پر ہمارا سلسلہ وار پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے دو امان،
اے رب
رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ مجادلہ کی ساتویں اور آٹھویں آیات کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے کہیں بھی تین آدمیوں کے درمیان راز کی بات نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور پانچ کی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور کم و بیش بھی کوئی رازداری ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ضرور رہتا ہے چاہے وہ کہیں بھی رہیں اس کے بعد روز قیامت انہیں باخبر کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ بے شک وہ ہر شے کا جاننے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں راز کی باتوں سے منع کیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح مخاطب کرتے ہیں جس طرح خدا نے انہیں نہیں سکھایا ہے اور اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو خدا ہماری باتوں پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا کیونکہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں انہیں جلنا ہے اور وہ بدترین انجام ہے
سامعین آج کی بحث میں زیادہ تر گفتگو سرگوشی اور کانا پھوسی کے بارے میں ہے جو عام طور پر خاندانی یا دوستانہ اجتماعات میں ہوتی ہیں یعنی جب دو یا دو سے زیادہ افراد ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسرے سے اس طرح دھیمی آواز میں بات کریں تاکہ دوسرے نہ سنیں اسلامی تہذیب و ثقافت میں اس کام کی مذمت ہوئی ہے اور اسے بدترین کام شمار کیا گیا ہے اور اسے ناگوار سمجھا جاتا ہے اور خداوند عالم نے اس کام سے سختی سے منع کیا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کے درمیان اس قسم کی گفتگو سے اس اجتماع میں شریک لوگوں کی مایوسی سرگوشی کرنے والوں کی طرف بڑھ جاتی ہے البتہ بعض صورتوں میں بھی سرگوشی ان برے کاموں کے بارے میں ہوتی ہے جنہیں لوگ دوسروں کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو بھی ان غلط کاموں کا علم نہ ہو
سامعین، قرآن کریم اس سلسلے میں فرماتا ہے، یہ مت سمجھو کہ اگر تم لوگ سرگوشی اور کانا پھوسی کرو گے تو خدا تمہاری بات کو نہیں سنے گا اور تمہارے ارادوں اور اعمال سے آگاہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام چیزیں اس کے احاطہ قدرت میں ہیں اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے تو منافقین اپنی زبانوں سے تو اسلام لانے کا اقرار کرتے تھے مگر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو خوش آمد اور چاپلوسی کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کرتے تھے، لیکن جب اپنی مخصوص محفلوں میں جمع ہوتے تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ایسے ایسے فیصلے اور ارادے کرتے تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی مخالفت میں ہوتے تھے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام چیزیں خداوند عالم کے سامنے یکساں برابر ہیں۔ عظیم زمین و آسمان، انسانوں کے ظاہر و پوشیدہ قول و عمل اور ہر چھوٹے بڑے کام، خداوند عالم مکان و زمان نہیں رکھتا، لیکن تمام مقام اور زمان اور دنیاوی امور سے واقف و آگاہ ہے اور اس کا علم پوری دنیا پر محیط ہے۔ خدا ہمارے تمام اعمال و گفتار پر نظر رکھتا ہے اور ہمارے اعمال کی جزئیات اور تفصیلات سے بھی باخبر ہے۔ قیامت کے دن خداوند عالم کے اسی علم کی بنیاد پر ہمیں سزا اور جزا ملے گی۔ خوش آمد اور چاپلوسی منافقت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں کسی بھی ایسی تعریف و توصیف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں دھوکہ دینے والی ہو۔ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مجادلہ کی 9ویں اور 10ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔
ایمان والو، جب بھی راز کی باتیں کرو تو خبردار گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ باتیں کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ رازداری شیطان کی طرف سے صاحبان ایمان کو دکھ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، حالانکہ وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک خدا اجازت نہ دے دے، اور صاحبان ایمان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ میں بھی کانا پھوسی اور سرگوشی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، سرگوشی ایک شیطانی عمل ہے کیونکہ یہ سرگوشی کرنے والوں کی نشستوں میں موجود لوگوں پر اعتماد کی کمی کی علامت ہے اور اس سے حاضرین میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو مومنین کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں سرگوشی کرنا اور بات کو ظاہر نہ کرنا مستحسن عمل ہے۔ مثال کے طور پر اچھے کام کرنے کے بارے میں سرگوشی کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اچھا کام ہے۔ ایک طرف ضرورت مندوں کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ کم لوگوں کو اس مسئلے سے آگاہی ہو، اور دوسری جانب نیک لوگ ریاکاری سے پرہیز کریں اور اپنا نام کم ظاہر کریں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سرگوشی اصل میں حرام اور ممنوع ہے، مگر یہ کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہو، جیسے مومن انسان کی عزت و آبرو کو بچانا، یا ناموس، یا خاندانی مفاد، یا دیگر اہم مفادات کی آبرو محفوظ رکھنا۔ بعض اوقات دوسروں کی رہنمائی اور نصیحت اور انہیں بدترین کاموں سے متنبہ کرنا کے لیے چھپ کر اور دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا تاکہ مؤثر واقع ہو۔ کوئی بھی قول یا عمل جو دوسروں کے لیے خوف اور غم کا باعث ہو شیطان کی طرف سے ہے اور روح ایمان سے سازگار نہیں ہے۔ اہل ایمان دشمنوں کی خفیہ سازشوں کے مقابلے میں خداوند عالم پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک خداوند عالم نہیں چاہے گا مخالفین انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
سامعین آئیے اب سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
ایمان والو، جب تم سے مجلس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دو تاکہ خدا تمہیں جنت میں وسعت دے، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ بزم اور نشست کے ایک اور آداب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، جب کوئی شخص کسی بزم میں داخل ہو تو اس کے لیے جگہ بنا دو اور اسے جگہ دو، یہ کام تمہارے اور اس کے درمیان محبت میں اضافہ کرے گا اور دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ سرگوشیوں کے برعکس جس سے بدبینی اور لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، اگر بزم میں نئے آنے والوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نہ یہ کہ زمین پر جمے ہی رہو اور صرف اپنے آرام اور آسائش کا خیال کرو۔ البتہ اگر کھڑے ہو کر آنے والے کے لیے جگہ بناؤ گے تو خداوند عالم تمہاری زندگی میں کشادگی اور وسعت عطا کرے گا۔ البتہ اگر بزم میں داخل ہونے والا شخص عالم یا دانشور ہو تو اس کا احترام اس طرح سے کیا جائے تاکہ اس کی فضیلت دوسروں پر واضح و آشکار ہو جائے اور وہاں موجود افراد کی طرف سے اسے مورد تکریم قرار دیا جائے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سماجی رسم و رواج کی پابندی اور اٹھنے بیٹھنے میں دوسروں کا احترام و اکرام خداوند عالم پر ایمان لانے کے لوازمات میں سے ایک ہے، اور دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سماجی امور و معاملات اور عام مقامات پر انسان کو خود صرف اپنے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کو اس جگہ یا اس کی سہولیات کے استعمال سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کے کام اور زندگی میں کشادگی پیدا کرنا خداوند عالم کی طرف سے انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کشادگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں علم اور صاحبان ایمان کو بلند مقام حاصل ہونا چاہیے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ مزاحمتی فورسز غزہ کے عوام میدان کے فاتح ہیں، غزہ اور فلسطین کی عوام کی عزت و استقامت کا اوج اور چھ مہینے کی جنگ میں صہیونی حکومت کو حاصل ہونے والی ناکامیوں کے پیچھے خدا کا خاص لطف و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت کی، جس کو مغرب کی مکمل حمایت حاصل ہے، درندگی اور جرائم کے مقابلے میں غزہ کے عوام کا تاریخی سر بہت عظیم ہے، جس نے اسلام کو سربلند کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دشمن کی خواہش کے برخلاف مسئلہ فلسطین دنیا کے اہم ترین مسئلے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کا قتل عام اور ان کی نسل کشی ہر باضمیر انسان کو متاثر کر رہی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران غزہ کے مظلوم اور صابر عوام کی حمایت میں کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بین الاقوامی رائے عامہ اور اسی طرح عالم اسلام بالخصوص عرب دنیا کے عوام کی جانب سے غزہ کے عوام کی حمایت کو بہت اہم قرار دیا، اور فرمایا کہ فلسطین کے استقامتی محاذ کے تشہیراتی اور ابلاغیاتی اقدامات اب تک بہت اچھے تھے اور صہیونی دشمن سے سبقت لے گئے، اس میدان میں مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے اتحادی عرب حکمرانوں کے ساتھ مل کر گزشتہ 75 برسوں سے مسئلہ فلسطین کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین روز بروز مزید نمایاں ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر ہمارا بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین پر راسخ اور پختہ ایمان ہے، اور ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ بیت المقدس ان کے اصلی وارثوں کو مل جائے گا، اور آوارہ وطن فلسطینی ایک دن فتح کے ساتھ اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔
ریڈیو تہران سے خبروں کے دوسرے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں. غرب اردن اور غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت. غزہ کے اندرونی رات میں انروا کے ایک اسکول پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری. بیٹوں کے خون اور ان کی قربانی سے ہمارا عزم اور زیادہ محکم ہوگا. تین بیٹوں اور خاندان کے دیگر افراد کی شہادت کے بعد اسماعیل ہنیہ کا بیان. ہندوستان میں عید الفطر نماز کے روح پرور اجتماعات. صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات. ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عسکریت پسند جاں بحق. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. غاصب سین حکومت کی جارے فوج نے جمعرات کو بھی غرب اردن کے مختلف علاقوں اور شمالی مقبوضہ بیت المقدس پر حملہ کیا. دوسری جانب سنی فوجیوں نے غزہ میں الگ الگ مقامات پر حملے کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطین الیوم کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب سنی حکومت کی جارح فوج نے جمعرات کو بھی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جملہ جنین میں العراقہ علاقے پر بمباری کی. دریاسنا سیونی فوجیوں نے ولید گوادر کو جنہیں 12 سال قید میں رکھے جانے کے بعد رہا کیا گیا تھا پھر گرفتار کر لیا. فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جارے سیونی حکومت کے حملوں میں 125 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں. سیونی فوج نے غزہ کے انسیرات کیمپ میں بین الاقوامی امدادی ایجنسی آنروا سے وابستہ ایک اسکول پر بھی وحشیانہ حملہ کیا جس میں کم سے کم 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے. فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ مغربی غزہ میں غاصب اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. غزہ کے دیگر علاقوں پر بھی سیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں دسیوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں. عید سعید فطر کے موقع پر بھی غزہ کے بے گناہ اور مظلوم عوام کے خلاف جارے سنی حکومت کے حملے بدستور جاری رہے اور غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ کے خلاف حملوں کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد بڑھ کر 33,482 ہو چکی ہے. غزہ کی وزارت صحت نے اسی طرح زخمیوں کی بھی تازہ ترین تعداد 76,050 افراد اعلان کی ہے. اس عرصے کے دوران سینی حکومت نے غزہ میں جارحیت، قتل عام، تباہی، ویرانی، جنگی جرائم، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی اداروں پر بمباری اور قحط کی صورتحال پیدا کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. سینی حکومت اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کیے بغیر غزہ کی جنگ ہار چکی ہے اور 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ مزاحمتی گروہوں کا ایک چھوٹے سے علاقے میں جو برسوں سے محاصرے میں ہے ہتھیار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے سربراہ نے جارے سنی حکومت کے حملے میں اپنے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں اور پوتیوں کی شہادت کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درد اور خون ہمیں اپنے عوام، امنگوں اور قوم کے لیے امید، مستقبل اور آزادی کا پیغام دیتا ہے. تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے مجھے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں اور پوتیوں کی شہادت کی سعادت سے نوازا. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے شہید ہونے والے بچوں کو بہترین زمان و مکان میں آخرت کا شرف حاصل ہوا. میرے بیٹے غزہ میں عوام کے ساتھ رہے اور غزہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہمارے عوام اور غزہ میں ہونے والے تمام خاندانوں نے اپنے بچوں کی جانوں کی قربانی دے کر بھاری قیمت ادا کی اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور ہم نے اپنے خاندان کے تقریباً 60 شہداء کو قدس کی راہ میں پیش کیا. حماس کے سربراہ نے مزید کہا کہ غاصبوں کا خیال ہے کہ وہ مزاحمتی گروہوں کے رہنماؤں کے بچوں کو نشانہ بنا کر ہمارے عوام کے عزم کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ہم غاصبوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خون ہمیں اپنے اصولوں اور اپنی سرزمین پر باقی رہنے کے عزم کو مزید مستحکم کرے گا. اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا کہ دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا اور مزاحمت کے مضبوط قلعے ہرگز تسخیر نہیں ہوں گے. صدر ایران نے کہا کہ سنی جرائم کے مقابلے میں ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک غاصب سنی حکومت کے ساتھ اپنے سیاسی اور اقتصادی تعلقات ختم کر لیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں شام میں ایران کے سفارتی مرکز پر سنی حکومت کے حملے کی مذمت میں انقرہ کے موقف کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سنی حکومت کے اس وحشیانہ جرم کی سزا اسے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سنی جرائم کے مقابلے میں ایک مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی ممالک غاصب سنی حکومت کے ساتھ اپنے سبھی سیاسی و اقتصادی تعلقات منقطع کر لیں۔ صدر ایران نے کہا کہ غزہ کی مظلوم عوام کے خلاف سنی جارحیت پر امریکہ اور مغربی ملکوں کی حمایت اور بین الاقوامی اداروں کی لا تعلقی اور خاموشی ان ملکوں اور اداروں کی ماضی سے کہیں زیادہ ذلت و رسوائی کا باعث بنی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں ترکیہ کے صدر نے دمشق میں ایران کے کونسلر سیکشن پر سنی حکومت کے عملے کی ایک بار پھر مذمت کی اور غاصب سنی حکومت کی جارحانہ ماہیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب سنی حکومت اس وقت ماضی سے کہیں زیادہ تنہا اور الگ تھلگ ہو گئی ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس غاصب حکومت سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونی گفتگو میں غزہ اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے اپنی گفتگو میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور غزہ اور غرب اردن کے عوام کے مصائب و آلام اور سنی حکومت کے جنگی جرائم کے خاتمے پر زور دیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے مختلف شعبوں میں تہران اور ریاض کے تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ غزہ اور علاقے کی صورتحال کے بارے میں باہمی صلاح و مشورہ جاری رہنا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور فلسطینی عوام کے خلاف سنی حکومت کے جاری وحشیانہ جرائم اور علاقے کے دیگر مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص طور پر عید الفطر کے موقع پر غزہ اور مغربی کنارے میں روزے دار فلسطینیوں کے خلاف سنی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے تسلسل کا ذکر کرتے ہوئے اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسلامی ممالک کے موقف میں ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پر تاکید کی اور امید ظاہر کی کہ اسلامی اور بین الاقوامی سطح پر اسلامی ممالک کی کوششوں سے انسانی امداد بھیجنے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے اور غزہ کے مظلوم عوام کو موجودہ مشکل صورتحال سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں نیتن یاہو کے خلاف کیا جانے والا احتجاجی مظاہرہ اس وقت تشدد کی شکل اختیار کر گیا جب سیونی پولیس نے مظاہرین پر حلہ بول دیا۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ سیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کی شدت پسند کابینہ کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں میں بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے گئے جہاں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سیونی ذرائع کے مطابق مظاہرین نیتن یاہو کی برطرفی اور مقبوضہ فلسطین میں قبل از وقت انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرین قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں حماس کے ساتھ سمجھوتا طے کیے جانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے نیتن یاہو اور اس کی کابینہ کے خلاف تل ابیب اور دیگر شہروں میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سی این این نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں رفح پر حملہ حتمی ہونے کے بارے میں سیونی وزیراعظم کا بیان گیدڑ پھپکی ہے۔ سی این این ٹی وی چینل نے امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ کے حوالے سے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر رفح پر حملہ حتمی ہونے کے بارے میں سیونی وزیراعظم کا بیان گیدڑ پھپکی کے علاوہ کچھ نہیں، جس کا مقصد صرف اپنی حکومت کو بچانا ہے۔ سی این این کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ کے جنوب میں رفح پر حملے کے بارے میں کسی تاریخ کا تعین نہیں ہوا، کہا ہے کہ کم از کم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اس سلسلے میں ہمیں کوئی خبر نہیں دی اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کا عنقریب کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ سیونی وزیراعظم نے رفح پر حملہ ایسی حالت میں یقینی بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی پالیسی شکست سے دوچار ہے۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج کے کمانڈر نے لبنان و غاصب اسرائیل کے درمیان سمندری سرحد پر صورتحال کو انتہائی کشیدہ اور تشویشناک قرار دیا ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن محافظ فوج کے کمانڈر لازارو نے ایک بیان میں لبنان و اسرائیل کے درمیان سمندری سرحد پر صورتحال کو انتہائی کشیدہ اور تشویشناک قرار دیتے ہوئے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یونیفل کے کمانڈر نے لبنان اور سنی حکومت کے درمیان جنگ کے خطرے کو ایک حقیقت بتایا ہے۔ اس کمانڈر نے کہا کہ سفارتکاری سے اگر صورتحال کو مزید کنٹرول نہ کیا گیا تو حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں آج عید الفطر انتہائی جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر پورے ملک میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ ہندوستان میں آج عید الفطر انتہائی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ نماز عید فطر کے روح پرور اجتماعات پورے ملک میں منعقد ہوئے، جس میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے ایک ماہ کے روزے اور عبادت کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ نماز عید کے مرکزی اجتماعات دہلی کی جامع مسجد اور اسی طرح ممبئی، حیدرآباد، لکھنؤ اور ملک کے سبھی بڑے چھوٹے شہروں اور قصبہ جات میں منعقد ہوئے۔ ہندوستان کی صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے عید الفطر پر ہندوستانی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ ہندوستان کی صدر نے اپنے مبارکبادی کے پیغام میں کہا کہ عید الفطر ہمیں پرامن زندگی گزارنے اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید کا مقدس تہوار ہمدردی، اتحاد اور امن کے جذبے کو مزید تقویت دیتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے عید کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے لیے جان دے دیں گی مگر یو سی سی اور سی اے اے بنگال میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلی اور ٹی ایم سی رہنما ممتا بنرجی نے آج کولکتہ میں نماز عید کے موقع پر ایک بڑے اجتماع میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وہ ملک کے لیے جان دے دیں گی لیکن یو سی سی، این آر سی اور سی اے اے نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ خوشیوں کی عید ہے، یہ طاقت دینے کی عید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عید کو ایک مہینے تک روزہ رکھنے کے بعد منانا بہت بڑی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کے لیے خون بہانے کو تیار ہیں لیکن وطن کے لیے ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ممتا بنرجی نے یونیفارم سول کوڈ پر بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی اور دیگر ایجنسیاں بی جے پی کی بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بی جے پی حکومت نے ہندوستان کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے قبل عید کے موقع پر ممتا بنرجی کا یہ بیان مسلمان ووٹروں کو اپنی جانب راغب کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عسکریت پسند جام بحق ہو گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کے فاسی پورہ میں جمعرات کو سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسند کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند کے چھپنے کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کیا، جس میں مقامی عسکریت پسند مارا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کی لاش برامد کر لی گئی ہے، اس شناخت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ موقع سے اسلحہ، گولہ بارود اور قابل اعتراض مواد برامد ہوا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے حب میں درگاہ شاہ نورانی جانے والے ٹرک کے حادثے میں ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جس کے بعد جام بھاگ ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ درگاہ شاہ نورانی جانے والے زائرین سے بھرا ٹرک ایام پیر کے قریب بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا، جس میں 17 زائرین جام بحق ہو گئے تھے۔ اسپین کے وزیراعظم نے خبردار کیا ہے کہ غزہ جنگ کے خلاف سنی حکومت کا غیر مناسب رد عمل مغربی ایشیا اور دنیا کے لیے خطرہ اور عدم استحکام کا باعث بنا ہے۔ فرانس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسپین کے وزیر اعظم نے غزہ کے خلاف جنگ میں سنی حکومت کے غیر مناسب رویے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو ایک مستقل اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنا کہ جس کے خلاف مدتوں سے سونی حکومت اور اس کے اتحادی مزاحمت کر رہے ہیں یورپ کے جیو پولیٹیکل مفادات کے حق میں ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
ریڈیو تہران کے محترم سامعین کی خدمت میں میزبان ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب عاملی کی زندگی اور ان کی کتابوں نیز افکار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں عامل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے، نیز رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں عامل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ اس مہاجرت کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو وجوہات منطقی معلوم ہوتی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس مہاجرت کی وجہ دربار سے ان کو قربت حاصل کرنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے خالہ زاد بھائی